وعليه آل الله، واللعنة الدائمة على أعدائه وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. صدق الله العلي العظيم. درود پڑھیے محمد و آل محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. توفیق نصیب ہوئی ہے آپ مومنین کرام و بالخصوص علماء کرام و بانیان مجالس سے عزا و عزاداری کی خدمت میں. اگرچہ وقت کم ہے، جیسا برادران نے اشارہ کیا ہے کہ بعد میں ایک اور مجلس ہے، اسی فرصت میں جو موجود ہے مختصر و قلیل، کوشش کروں گا آپ کی خدمت میں چند عرائض پیش کرنا، تاکہ جو اہم فریضہ و وظیفہ ہم سب کے ذمے ہیں، وہ خصوصاً بانیان مجالس و مومنین بالعموم، اس کی اہمیت و مقام اور اس کی عظمت کی طرف ہماری توجہ ہو جائے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ اسے احسن طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. عزاداری و عظیم نہضت و تحریک ہے تاریخی، بے نظیر و بے مثال، جسے کسی دوسری چیز سے ہم تشبیہ نہیں دے سکتے، چونکہ اس کی مانند کوئی اور چیز نہیں ہے. اگرچہ ہر علاقے میں، ہر کلچر، تہذیب میں اور ہر مذہب و مسلک کے اندر عبادتیں ہیں، اجتماعیت ہے، رسومات ہیں، سب کچھ ہے، لیکن عزاداری اپنی نوع میں ایک منفرد عمل ہے. صدیوں سے الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے، اور انشاءاللہ خدا اس کو ہمیشہ کے لیے جاری رکھے گا، اور اس کے بانیوں کو خداوند تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے گا انشاءاللہ. کربلا کے واقعہ کے بعد امام علیہ السلام کی شہادت، آپ کی اولاد، آپ کے اصحاب کی شہادت کے بعد سلسلہ عزا شروع ہوا، اور آج جس کے وارثان ہم آپ بیٹھے ہیں. واقعہ کربلا قیام تھا سید الشہداء علیہ السلام کا، بنو امیہ جو شجرہ خبیثہ و فاسدہ امت رسول اللہ کے اندر پیدا ہوا، جس کی رسول اللہ نے پہلے پیشن گوئی کی ہوئی تھی کہ میری امت کے اندر یہ آفت پیدا ہوگی، یہ فتنہ آغاز ہوگا. اگرچہ امت کو متوجہ بھی کیا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود امت رسول اللہ کے اس تنبیہ و آگاہی کو بھول گئی، جس طرح سے بہت ساری چیزیں جو رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو تعلیم فرمائی تھیں، ان سے بے توجہ ہو گئے لوگ. اور از جملہ یہ جو فتنہ بنو امیہ کے ذریعے سے اٹھنا تھا اور اٹھا بعد میں، اس کی طرف حضرت نے مکمل طور پر بتایا ہوا تھا، نشانیوں کے ساتھ، علامتوں کے ساتھ، اور دقیق اس کے خطوط کی طرف اشارہ کیا ہوا تھا, اور آخر کار وہی ہوا. امتیں شکار ہو جاتی ہیں ایسی آفات میں جس کے نتیجے میں فتنے سر اٹھاتے ہیں. یہ فتنہ اپنے اوج پہ پہنچا یزید کے برسر اقتدار آنے سے, اگرچہ شروع پہلے سے ہو گیا تھا لیکن اوج پہ پہنچا. بنو امیہ حکومت پر پہلے ہی قابض ہو چکے تھے, حکومت دینی حکومت اسلامی. مسلمانوں کی غفلت کی وجہ سے, کوتاہی کی وجہ سے, امت کی نااہلی کی وجہ سے یہ امر محقق ہوا. علی علیہ السلام نے پہلے ہی نہج البلاغہ کے خطبے میں جو موجود ہے ابھی, اس میں یہ بھی پیشن گوئی کی ہوئی تھی کہ عنقریب بنو امیہ اقتدار و حکومت پر قبضہ کر لیں گے اور چھین لیں گے حکومت آپ سے. نہج البلاغہ کا 25 نمبر خطبہ جس میں حضرت نے یہ تجزیہ کیا کہ جو حالات امت کے ہیں ان حالات سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ بہت جلد بنو امیہ تم پر غالب آ جائیں گے, چھا جائیں گے اور ہر چیز اقتدار و حکومت اپنے قبضے میں لے لیں گے. چار چیزیں حضرت نے اشارہ فرمائیں کہ امت کے اندر کمزوریاں ہیں, اور چار چیزیں بنو امیہ کے اندر موجود ہیں جو ان کی قوت کا باعث ہیں, طاقت کا باعث ہیں. امت اسلامی میں حضرت نے فرمایا چار چیزیں یہ ہیں کہ ایک, وہ اپنے رہبر باطل کے مطیع ہیں اور تم اپنے امام حق کے نافرمان ہو, یہ تم میں کمزوری ہے اور ان میں قوت ہے. دوسرا یہ کہ وہ باطل پر ہیں لیکن ایک ہیں, متحد ہیں, تم حق پر ہو اور تم میں تفرقہ ہے, یہ دوسری کمزوری تمہارے اندر ہے اور ان کے اندر نقطۂ قوت ہے. تیسری چیز یہ فرمائی کہ وہ باطل پر ہیں لیکن امانت دار ہیں, امین ہیں, اور تم حق پر ہو لیکن امانت کا خیال نہیں رکھتے, خیانت کرتے ہو. چوتھی چیز یہ بیان فرمائی کہ وہ اپنے مراکز کو آباد کر رہے ہیں اور تم اپنے مراکز کو ویران کر رہے ہیں. ان چار اسباب کی وجہ سے تمہیں شکست ہو جائے گی اور حکومت عنقریب وہ لے لیں گے تم سے. قسم کھا کے حضرت نے بیان فرمایا, نہج البلاغہ کا 25 نمبر خطبہ ہے, وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَظُنُّ أَنَّهَا أُولَٰئِ الْقَوْمَ سَيُدَالُّونَ مِنْكُمْ, مجھے یقین ہے خدا کی قسم کہ عنقریب وہ تم سے اقتدار چھین لیں گے. اور یہی ہوا, بعد میں حکومت بڑی آسانی سے بنو امیہ کی طرف چلی گئی. امت کی غفلت و نااہلی کی وجہ سے وہی جو بار بار دھوکہ ہوا اور بار بار مشکلات پیش آئیں. اور حکومت جس کے پاس ہو, اقتدار جس کے پاس ہو, نظام اسی کا چلتا ہے. بنو میں یعنی حکومت اپنے اختیار میں لے کر دین بھی اپنے اختیار میں لے لیا, پورا نظام اپنے اختیار میں لے لیا, ہر چیز کو اپنے اختیار میں لے کر اسے استعمال کرنا شروع کیا, تاں کہ یزید برسر اقتدار آیا اور اس کے خلاف امام علیہ السلام نے امت کو دوبارہ اٹھایا, قیام کیا, لیکن یہاں امت بیدار نہیں ہوئی اور یہ واقعہ رونما ہوا, شہادتیں ہو گئیں. اس کے بعد بنو امیہ چونکہ حکومت میں تھے, یزید اور یزید کے وارثان, کربلا کے واقعہ کے بعد تقریباً 90 سال تک انہوں نے بعد میں حکومت کی, 100 سال کے قریب. اس میں بھرپور طریقے سے انہوں نے کوشش کی کہ واقعہ کربلا کو کوئی اور رخ دیں, ایک الگ رنگ بنائیں اس کا. لیکن جس طرح کربلا نے بنو امیہ تمام تر حکومت و اقتدار کے باوجود جس دین کو مٹانا چاہتے تھے, سید الشہداء علیہ السلام نے قیام کر کے دین کو بچایا اور محفوظ کیا اور بنو امیہ کے ہاتھوں سے نابود نہیں ہونے دیا. کربلا کا جب واقعہ پیش آیا تو پھر بنو امیہ نے اب ساری طاقت استعمال کی کہ کربلا کے واقعہ کو دوسرا رخ دے دیں. وہی جو کبھی کبھار آپ سنتے رہتے ہیں میڈیا پر بھی, لوگ عاشور کے دن روزے شکرانہ ہیں, عاشور روزے فلاں ہے، روزے جشن ہے، وہ اس طرح کی باتیں جو میڈیا پہ آج بھی بنو امیہ کا تفکر پاکستانی میڈیا پہ کبھی کبھی پیش ہوتا ہے، اس کو بنو امیہ نے مختلف رنگ دینے کی کوشش کی۔ پہلے کہا یہ تقدیر کا مسئلہ ہے، قسمت ایسی ہی تھی، چونکہ اللہ کی تقدیر کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوتا، ہماری تقدیر ایسی تھی، ان کی تقدیر ایسی تھی، اس میں کوئی مقصر گناہکار نہیں ہے، مجبور تھے یہ سب کچھ کرنے پر، اس طرح کی بےہودہ باتیں کی، لیکن کامیاب نہیں ہوئے۔ اور کامیاب بنو امیہ کے ناکامی میں سب سے بڑی چیز جو مؤثر تھی، دخیل تھی، جس نے کربلا کو صحیح جہت میں زندہ رکھا اور کربلا کی وجہ سے دین باقی رہا، دین کی اصلی بنیادیں باقی رہیں، وہ آزاداری تھی۔ آزاداری نے درحقیقت کربلا کی اصلی جہت کو محفوظ رکھا ہے۔ اہتمام کیا شدید اہل بیت علیہ السلام نے کربلا کے بعد۔ ایک سوال جو اکثر کرتے رہتے ہیں، مجھ سے بارہا یہ سوال ہوا ہے کہ ایک امام نے کربلا میں ظالموں کے خلاف قیام کیا، باقی ائمہ نے کیوں نہیں کیا؟ باقی ہمارے ائمہ اثنا عشر میں سے، 12 اماموں میں سے کسی نے کیوں کربلا کی طرح قیام نہیں کیا؟ اپنے شیعہ بھی پوچھتے ہیں، دوسرے بھی پوچھتے ہیں بعض اوقات کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں قیام کیا، باقی ائمہ نے ظالموں کے خلاف کیوں قیام نہیں کیا، جبکہ ان کے زمانے میں بھی ظالم موجود تھے، بنو امیہ اور بنو عباس موجود تھے۔ خوب، اس کا جواب، سوال ٹھیک سوال ہے، اس سوال کے مقابلے میں غصہ نہیں ہونا چاہیے، اچھا سوال ہے، جواب دینا چاہیے اس کا، حقیقت ہے کہ کیوں نہیں ہوا؟ باقی ائمہ اطہار نے کیا ظالموں کے ساتھ سمجھوتا کر لیا معاذ اللہ، یا قیام کو ترک کر دیا، یا کوئی اور روش اپنا لی، امام حسین علیہ السلام سے ہٹ کر کوئی راہ انہوں نے اپنا لیا؟ نہ، وہی جو امام علیہ السلام نے اقدام کیا، قیام کیا، ائمہ ہدا علیہ السلام نے اس قیام کو تحریک میں بدل دیا، کہ یہ ایک بڑا اہم مرحلہ ہے قیام حق کا، کہ قیام حق کو اگر حکومتوں کے حوالے کر دیا جائے اور پیشہ وروں کے حوالے کر دیا جائے، وہ اسے ایک تاریخی واقعہ بنا دیتے ہیں، اسے کوئی اور رنگ دے دیتے ہیں، لیکن اگر صحیح امامت کی جائے اس واقعہ کی، قیام کی، وہ ایک تحریک بن جاتا ہے۔ اس لیے میں نے اشارہ کیا تھا کہ آزاداری ایک بہت ہی منفرد و بے مثال تاریخی سلسلہ ہے، جس کی کوئی اور مثال اسلام سے پہلے بھی اور بعد میں بھی نہیں ملتی، اس لیے بہت منفرد چیز ہے یہ۔ وجہ یہ ہے کہ اس طرح سے بصیرت کے ساتھ، اعلیٰ بصیرت کے ساتھ، ائمہ ہدا علیہ السلام نے قیام کربلا کو تحریک بنا دیا، نہضت بنا دیا، ہر نسل کے لیے، ہر قوم کے لیے، ہر خطے کے لیے، ہر علاقے کے لیے اور ہر زمانے کے لیے، ائمہ ہدا علیہ السلام نے اس کو ایک تحریک بنا دیا۔ سبحان اللہ، وہ تحریک جو کبھی بھی مٹے گی نہیں، دبے گی نہیں۔ آپ اب مطالعہ کر لیں، کیا ہوا ہے لوگوں نے مطالعہ، ان سے پوچھ لیں جن کا مطالعہ ہے تاریخ میں، کہ آج تک کوئی عالمی تحریک شروع نہیں کی جا سکی جو پوری دنیا کے اندر ایک جیسی ہو، سارے براعظموں میں ہو اور یکساں طریقے پر ہو، ایک ہی ہدف کے تحت ہو، مختلف قوموں کے اندر مختلف رجحانات ہوتے ہیں۔ اب مثلا تہذیبیں دیکھ لیں، مختلف ہیں، ہندوستان پاکستان کی تہذیب الگ ہے، عربوں کی تہذیب الگ ہے، ایرانیوں کی تہذیب الگ ہے، افریقیوں کی تہذیب الگ ہے، یورپیوں کی تہذیب الگ ہے، سیاہ فاموں کی تہذیب الگ ہے، اور ایشیا میں رہنے والے لوگوں کی تہذیب الگ ہے، کوئی چیز ہماری ان کے ساتھ ملتی نہیں ہے، وہ اور طرح کا کھاتے پیتے ہیں، ہم الگ کھاتے پیتے ہیں، وہ اور طرح سے پہنتے ہیں، ہم اور طرح سے سوتے جاگتے ہیں، رسم و رواج سب کچھ الگ ہے، عبادتیں حتیٰ دیکھ لیں سب کی الگ الگ ہیں، حتیٰ سیاسی عمل مختلف ہیں، ہر جگہ پر ایک الگ طریقہ کار کے تحت عمل ہو رہا ہے۔ آپ پوری دنیا کے اندر جا کر گھومیں، ایک طرز پر سوچنا، ایک طرز کی تحریک، ایک طرز کا قیام، ایک ہدف، ایک مقصد، یکساں احساسات، پوری دنیا کے اندر ایسی تحریک جو مسلسل جاری ہو اور وہ تحریک بھی عوامی تحریک بن جائے، فرد فرد اس تحریک کا حصہ بن جائے، اس کے لیے بہت اعلیٰ امامت و قیادت کی صلاحیتوں کی ضرورت ہے. یہ معمولی انسان اس طرح کا اس طرح کی چیز ذہن میں حاضر نہیں کر سکتا. اس طرح سے ائمہ خدا علیہ السلام نے اس کو، اس کی بنیاد رکھی اس تحریک کی، کہ قیامت تک رہے، ہر زمانے میں رہے، ہر نسل میں رہے، ہر خطے میں رہے، ہر قوم میں رہے، ہر علاقے کے اندر یہ تحریک ایک جیسے اہداف کے ساتھ اور ایک جیسے مقاصد کے ساتھ جاری رہے. اور تحریک بھی اسلام کو زندہ رکھنے کی تحریک، اسلام جن چیزوں سے خطرے میں ہے، مختلف چیزیں ہیں. بعض اوقات دیکھیں جہالت کی وجہ سے اسلام کو خطرہ ہے، ہے واقع نہیں، رسومات، خرافات، بہت ساری چیزیں ہیں ایسی جو جن کی وجہ سے دین کو بسا اوقات خطرہ درپیش ہوتا ہے. جس طرح سے ہم اپنے اپنے معاشروں کے اندر دیکھیں برائیاں بہت ساری ہیں، مشکلات بہت ساری ہیں، لیکن کچھ بہت بنیادی مشکلات ہوتی ہیں، ایسی مشکلات جو کسی بھی علاقے یا کسی بھی خطے یا کسی قوم کو بالکل تباہ کر سکتی ہیں. مثلا ابھی بجلی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے پاکستان کے اندر، یہ ایک مشکل ہے. اس کے باوجود ہم اندھیرے میں عادت کر چکے ہیں رہنے کی، موم بتیاں جلا لیتے ہیں، یو پی ایس چلا لیتے ہیں. خدا نہ خواستہ اگر جیسے بجلی نہیں ہے، ایسے اگر پانی ختم ہو جائے، خدا نہ کرے، البتہ پاکستان میں کوئی بعید نہیں ہے، جیسے اثرات نظر آ رہے ہیں، جس طرح کے رخ ہے پاکستانیوں کا کہ خدا یہ نعمت اٹھا لے پاکستان سے، اللہ نہ کرے ایسے ہو، لیکن خدا نے فرمایا ہے کہ جب تم میری اطاعت نہیں کرو گے، میری راہ کو چھوڑ دو گے، تو اللہ نعمتیں اٹھا لیتا ہے. اگر بجلی نہ ہو، گیس نہ ہو، ہم متبادل کوئی نہ کوئی طریقہ کر لیتے ہیں، اپنا لیتے ہیں، لیکن اگر پانی نہ ہو، نہ آسمان سے پانی برسے، نہ زمین سے پانی نکلے، نہ نہروں میں ہو، نہ چشموں میں ہو، پانی ہی نہ ہو، کھیت سارے خشک ہو جائیں گے، مویشی سارے مر جائیں گے. کچھ عرصہ قبل، دس بارہ سال قبل پاکستان میں ہوا تھا کچھ عرصہ ایسا ماحول بنا تھا، بارشیں نہیں ہوئی تھی، 3-4 سال مسلسل قحط کا سماں تھا، یاد ہوگا آپ کو، زمین کے نیچے بھی پانی ذخیرے ختم ہو گئے تھے. اس وقت بلوچستان میں مجھے یاد ہے کہ 3 روپے میں بکری بکتی تھی، ایک بکری زندہ 3 روپے میں. کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، وہ 12-13 سال پہلے کی بات ہے شاید. 3 روپے میں بکری کوئی نہیں خریدتا تھا، چونکہ اس بکری کے لیے چارہ نہیں تھا، پانی بھی نہیں تھا. 100 روپے میں اونٹ بکتا تھا وہاں، اونٹ 100 روپے میں بکتا تھا، کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے کہ اس کو پانی کہاں سے پلائیں گے، پانی نہیں تھا موجود. بلوچستان میں ایک عجیب و غریب صورتحال بنی ہے. خدا نخواستہ اگر پانی نہ ہو، ویرانی پیدا ہو جاتی ہے. مثال یہ عرض کر رہا ہوں کہ کچھ چیزیں ہیں، اگر وہ نہ ہوں تو مشکل کھڑی ہوتی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی نعمتیں ہیں اللہ کی کہ اگر وہ نہ ہوں تو تباہی ہو جاتی ہے، ہلاکت ہو جاتی ہے. بجلی نہ ہونے سے اندھیرا ہوتا ہے، مرتا نہیں ہے انسان، پانی نہ ہونے سے مر جاتا ہے انسان، زندہ نہیں رہ سکتا، رزق و روزی ختم ہو جاتا ہے، ساری نعمتیں اٹھ جاتی ہیں. اسی طرح کچھ خطرے ایسے ہیں جن کے ہوتے ہوئے کوئی بڑا بحران پیدا ہوتا ہے، لیکن ویرانی نہیں ہوتی، تباہی نہیں ہوتی، اور کچھ خطرے ایسے ہیں جن کی وجہ سے ساری تباہی ہو جاتی ہے. ظالم حکومتیں ان فسادات میں سے، فتنوں میں سے ہے جو ہر چیز کو نابود کر دیتا ہے. یزیدی نظام، ظالمانہ حکومتیں ہر چیز کو ختم کر دیتی ہیں. ائمہ خدا علیہ السلام نے قیام کربلا کو تحریک کیوں بنایا؟ جس طرح علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ الدولت و یا الملک یبکا مع الکفر ولا یبکا مع الظلم، حکومت کفر کے ساتھ تو چلائی جا سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ نہیں چلائی جا سکتی. الملک یبکا مع الکفر ولا یبکا مع الظلم، ظالم اگر نظام ہو، حکومتیں ظالم ہوں، تباہی ہو جائے گی، کافر حکومتیں چلتی رہیں گی اگر ظالم نہ ہو تو. اس لیے بنو امیہ اور بنو امیہ جیسے سلسلے جو تباہی ہیں, دین کی, انسانیت کی, بشریت کی, ہر چیز کی تباہی اور ویرانی ہے. اس تباہی سے اسلام کو بچانے کے لیے, مسلمانوں کو بچانے کے لیے آئمہ خدا علیہ السلام نے یہ نہضت و یہ قیام عزاداری کی شکل میں بنیاد رکھی کہ فریضہ مقرر کر دیا اور خود اہتمام کیا عزاداری کا. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب میرے والد بزرگوار یعنی امام پنجم علیہ السلام اس دنیا سے جا رہے تھے, شہادت کا وقت آیا, تو امام نے دو دیناروں کی, درہم و دینار کی دو تھیلیاں اپنے وصی و جانشین کو دیں, امام ششم کو دیں, چھٹے امام کو, پانچویں امام نے, اور وصیت کی, فرمایا کہ یہ ایک جو تھیلی ہے پیسوں کی یہ امامت کا پیسہ ہے جو آپ نے امور امامت پہ خرچ کرنا ہے, جو طے شدہ ہیں کہ کن امور پر خرچ ہونا ہے, دین کے لیے, سبیل اللہ کے لیے, فقراء کے لیے, اور ان کاموں کے اوپر جو خدا نے یہ حق امام کے اختیار میں قرار دیا, یہ مال, اور امام نے ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. دوسرا مال فرمایا کہ یہ میں مخصوص دے رہا ہوں, یہ وہ مال ہے جو آپ نے ہر سال حج کے موقع پر منا کے اندر جا کر عزاداری کرنی ہے اور عزاداری پر خرچ کرنا ہے. یہ مال امام پنجم امام ششم کو وصیت کر رہے ہیں اور ساتھ مال بھی مخصوص کر رہے ہیں, دے رہے ہیں, اور فرما رہے ہیں کہ ہر سال یہ سلسلہ آپ نے قائم کرنا ہے, چونکہ امام پنجم نے خود اہتمام کر کے اس سلسلے کو قائم کیا, لوگوں کو اس میں دعوت دی, اور بھائی کے خود امام تھے, سب سے بہتر باقر العلم, ان کا نام ہی باقر العلوم ہے, امام سے بڑھ کر تو کوئی آگاہ نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود بھی امام بلاتے تھے دوسرے لوگوں کو اور کہتے تھے آپ آ کے ذکر مصائب اہل بیت پڑھو, کربلا کا تذکرہ کرو, خود امام سنتے تھے بیٹھ کر. یعنی ایک ایسا سلسلہ امام جاری کرنا چاہ رہے تھے تاکہ یہ نہ ہو جائے کہ فقط ایک کلاس درس ہو جائے اور کلاس کی حد تک علمی استفادہ ہو جائے, نہ, مجلس صرف علمی استفادے کے لیے نہیں ہے بلکہ ایک سلسلہ ایسا عوامی شروع ہو جائے, تمام کے تمام طبقات اس کے اندر آئیں, احساس ذمہ داری کریں اور اس کو قائم رکھیں اور جاری رکھیں, اور اس میں تذکرہ کربلا کا ہو, ذکر کربلا کا ہو. کیوں کربلا کا ذکر ہو؟ اس لیے کہ یہ ذکر کربلا رہے گا زندہ, لوگ باشعور ہوں گے, زندہ ہوں گے, اور جب لوگ زندہ ہوں گے, لوگوں میں حیات آئے گی, اس وقت ان کا راستہ بھی زندہ ہوگا, ان کا دین بھی زندہ ہوگا. یعنی در حقیقت ظالم حکومتوں کے خلاف, ظالم سلسلوں کے خلاف امام علیہ السلام نے یہ عالی ترین بے نظیر و منفرد سلسلے کی بنیاد رکھی, قائم رکھا, اور پھر اپنی اولاد کو, معصومین کو وصیت کی کہ اس کو جاری رکھنا ہے آپ نے. لہذا کیوں امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا, باقی آئمہ نے نہیں کیا؟ اس لیے کہ ایک امام نے قیام کیا, باقی آئمہ نے اس قیام کو تحریک میں بدل دیا. اور آج ہمیں یہ سعادت و شرف حاصل ہے کہ ہم اس تحریک میں شامل ہیں, اور سعادت مند ہیں وہ لوگ جو اس کے لیے اہتمام کرتے ہیں, جو اس کے لیے بانی بنتے ہیں, سلسلہ مجالس قائم کرتے ہیں, سلسلہ اعضاء قائم کرتے ہیں. اگرچہ اس بیچ میں کافی مسائل ہیں میں عرض کروں, لیکن وہ جو اصل سلسلہ ہے اعضاء کا, بعض لوگ آتے ہیں عزاداری کی اصلاح ہونی چاہیے, عزاداری یوں ہونی چاہیے, عزاداری ایسے ہونی چاہیے, اور اصلاح کے نام پر یہ یوں نہیں ہونا چاہیے, یہ ایسے ختم کر دینا چاہیے, کیا بھی ہے بعض جگہوں پر انہوں نے, اور خود عزاداری کی اصلاح کے نام پر مومنین کے اندر مشکلات کھڑی کر دیں, مومنین کو آپس میں ایک دوسرے کے مثلا فرض کریں رسومات, چونکہ ہر علاقے کی رسومات مختلف ہیں, عزاداری ایک جیسی نہیں ہوتی دنیا میں, پاکستان میں ہی اگر آپ سروے کریں, پشتو علاقے میں جائیں کسی اور طرح سے عزاداری ہوتی ہے, سرائکی علاقے میں کسی اور طرح سے ہوتی ہے, پنجاب میں کسی اور طرح سے ہوتی ہے, اردو اسپیکنگ میں کسی اور طرح سے ہوتی ہے, فرق ہے. آپ ایران میں چلے جائیں اور طرح سے ہوتی ہے, عراق میں چلے جائیں بالکل ہی اور طرح سے ہوتی ہے, کیونکہ اس کے اندر جو ایک رسومات کا پہلو ہے، رسومات علاقائی ہیں، وہ آئمہ نے نہیں ڈالی، آئمہ نے عزا کا حکم دیا ہے، عزاداری کا حکم دیا کہ عزا قائم رکھو، ذکر کربلا زندہ رکھو، تاریخ کربلا زندہ رکھو، واقعہ کربلا زندہ رکھو، آپ اقدام امام زندہ رکھو، اس کا مقصد زندہ رکھو، لیکن اس کو اب کیا کریں، شامیانہ لگائیں نہ لگائیں، دری بچھائیں نہ لگائیں، کسی ہال کے اندر کریں، اوپن ایئر میں کریں، جلوس نکالیں یا بیٹھ کے ہی مجلس کریں، اس میں اردو میں بولیں، پنجابی میں بولیں، سرائکی میں بولیں، خوب یہ علاقائی، جیسے جیسے علاقہ ہے ویسے ویسے لوگ اس کو اپنے اپنے طور طریقوں سے کرتے ہیں، کسی جگہ لوگ کالے کپڑے پہن لیتے ہیں، کسی جگہ سبز کپڑے پہن لیتے ہیں، بعض علاقوں میں عزادار سارے سبز کپڑے پہن لیتے ہیں، افغانستان میں اور کچھ اور علاقوں میں وہ کالے کپڑے نہیں پہنتے، سبز کپڑے پہن لیتے ہیں، عزا کی علامت ہے۔ خوب یہ رسوماتی اس کے اندر پہلو ہے جو علاقائی طور پر لوگوں نے جس اپنے کلچر تہذیب کے اندر جو کچھ رائج ہے اس طریقہ کار کے تحت انجام دیتے ہیں۔ کچھ لوگ آئے، انہوں نے آ کر ان رسومات کو اوپر اساسیت ظاہر کر دی، یہ سلسلہ ہونا چاہیے، دوسرے آئے انہوں نے مقابلے میں شروع کر دیا، نہیں یہ رسم رہے گی، قائم رہے گی، تو رسم کے ہونے نہ ہونے میں تقسیم ہو گئی، ایک رسم کا حامی بن گیا، ایک رسم کا مخالف بن گیا۔ ہو گیا اس کے اندر مشکل یہ بن گئی کہ آہستہ آہستہ وہی عزاداری رسم بن گئی، اور جو آئمہ ہدا علیہ السلام کی بنیاد تھی اس کی طرف توجہ کم ہو گئی، خطیبوں نے وہ بیان کرنا چھوڑ دیا، ذاکرین نے بیان کرنا چھوڑ دیا، علماء نے تذکر دینا چھوڑ دیا، عزاداروں نے بھی اس کی طرف دھیان کم کر دیا، اور رسم زیادہ حساسیت پیدا کر گئی۔ یہاں وقت نہیں ہے، قلیل ہے، اس موضوع پر کافی مفصل گفتگو ہم نے کی ہے مختلف مناسبتوں سے، میں نے جو عرض کیا دوسری جگہوں پر تفصیل سے چند جملوں میں اس کا خلاصہ یہاں عرض کرتا ہوں، اگرچہ خلاصے سے بات واضح نہیں ہوتی، کھلتی نہیں ہے، لیکن اب یہاں مجبوری ہے قلت وقت کی وجہ سے، کہ عزاداری حقیقت میں نہ بزم ہے نہ رسم ہے، اصل میں عزاداری رزم ہے، رزم، چونکہ عزاداری تسلسل کربلا ہے، اور کربلا نہ بزم ہے نہ رسم ہے، رزم ہے، رزم یعنی جنگ ہے، حق و باطل کی جنگ ہے، اسی جنگ کا نام عزاداری ہے، اسی کا نام کربلا ہے، اس کے تسلسل کا نام عزا ہے، رزم ہے عزاداری، یعنی عزاداری تاریخ کی رزم ہے، جنگ ہے، پیکار مسلسل کا نام ہے، نہ ختم ہونے والی جنگ کا نام عزاداری ہے۔
نعرہ تکبیر،
اللہ اکبر،
مومن بابا دے بلند، نعرہ رسالت،
یا رسول اللہ،
نعرہ حیدری، حسینیت،
زندہ باد،
حسینیت،
زندہ باد،
وقت کم ہے،
آواز بلند،
صلوات، یہ رزم ہے، جنگ ہے، توجہ کریں عزیزان، تشیع فرقہ نہیں ہے، ہمیں بہت ساری چیزوں کی طرف توجہ کی ضرورت ہے، تشیع فرقہ نہیں ہے، شیعہ فرقہ نہیں ہے، نہ قوم ہے نہ فرقہ ہے، یہ ہمیں بنا دیا گیا ہے، اور ہم توجہ غفلت کی وجہ سے بن گئے ہیں، بعض اوقات ہوتا ہے نا آپ نہیں ہیں کچھ لیکن آپ کو مجبوراً بنا دیا جاتا ہے کہ آپ کو بننا پڑے گا، جیسے ابھی کچھ لوگ ہیں کینڈیڈیٹ نہیں ہیں لیکن ان کو مجبوراً کینڈیڈیٹ بنا دیا جاتا ہے، کچھ لوگ ہیں جو سپورٹر نہیں ہیں لیکن ان کو مجبوراً بنا دیں گے، مجبور کریں گے، یہ ہے وہ ہے، جیسے ابھی کچھ لوگ ہیں شادی نہیں کرنا چاہتے، انہیں زبردستی دلہا بنا دیا جاتا ہے کہ آپ کو بننا پڑے گا، نہ چاہتے ہوئے بعض میں مسائل کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہوئے میں چاہتا نہیں تھا لیکن ماں باپ نے، بزرگوں نے مجبور کر کے بنا دیا، مجھے کر دیا، میں نے بھی چپ ہو کے مان لیا۔ خوب ایسے ہمیں بنا دیا گیا ہے، ہم پر ٹھونسا گیا ہے بہت کچھ، جس طرح ابھی ظلم ٹھونسا گیا ہے ہم پر پاکستان کے اندر، ظلم اور جنگ ٹھونسی ہوئی ہے پاکستان کے اندر، تشیعوں کے اوپر بہت ساری چیزیں ٹھونسی ہوئی ہیں یہاں، اسی طرح قوم ہونا کہ شیعہ قوم بن گئی ہے، یہ شیعہ فرقہ بن گیا ہے، یہ ٹھونسا گیا ہے ہم پر، تشیع در حقیقت اسلام کا فرقہ نہیں ہے، اسلام کی طاقت ہے، اسلام کی فورس کا نام تشیع ہے. جس طرح پاکستان میں 18 کروڑ عوام ہیں اور 6 لاکھ فوج ہے، ابھی 6 لاکھ سے زیادہ ہے، ذرا 6 لاکھ فوج ہے. فوج ہمیشہ تھوڑی ہوتی ہے، پبلک زیادہ ہوتی ہے. 18 کروڑ پبلک ہے، 6 لاکھ فوج ہے. ملک بچانا فوج کا کام ہے، جنگ لڑنا فوج کا کام ہے، سرحدوں کی حفاظت کرنا فوج کا کام ہے، امن و امان قائم کرنا فوج کا کام ہے، دشمنوں سے مقابلہ کرنا فوج کا کام ہے. اب کوئی آ کر کہے جی کہ یہ فوج تو 6 لاکھ ہے، ہم 18 کروڑ ہیں، لہذا اس فوج کی کوئی بات نہیں چلے گی، یہاں پر اس 18 کروڑ کی بات چلے گی. نہ، طاقت فوج ہوتی ہے ہمیشہ ہر ملک کی. اسی طرح اسلام کی طاقت کا نام تشیع ہے. شیعہ اسلام کی طاقت کا نام ہے، نہ کہ شیعہ ایک فرقہ ہے دوسرے فرقوں میں سے اور ایک قوم ہے دوسری قوموں میں سے. تشیع نے ہمیشہ اسلام، جب بھی ملک خطرے میں پڑے تو فوج اندر کودتی ہے، باقی تو نہیں آئے. سید الشہداء علیہ السلام اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ کربلا میں آئے، کیا اس وقت صرف 72 مسلمان تھے؟ 72 لاکھ مسلمان تھے، لیکن میدان میں وہی آئے ہیں جنہیں اللہ نے حق کے دفاع کے لیے بنایا تھا، ان کی ماموریت لگائی تھی. عزاداری وہی، اسی فوج کا نام عزاداری ہے، اسی طاقت کا نام عزا ہے، یعنی اسلام کا دفاع، اسلام کی حفاظت، بچانا، بڑے خطروں سے بچانا. یہ رزم ہے، ہمیشہ فوج ہوتی ہے رزم کے لیے، ہے رزمیہ فوج. تشیع اسلام کی طاقت ہے، اس لیے رزم صرف اس کو آتی ہے. کس کے خلاف؟ یزیدیت کے خلاف رزم، ظالموں کے خلاف رزم چاہیے. ظالموں کے خلاف رزم نہیں چاہیے، ظالموں کے خلاف بزم نہیں چاہیے، رزم چاہیے، جنگ چاہیے. اور جو ہمیشہ فوج کے ہاتھ میں پرچم ہوتا ہے، فوج کی کچھ اپنی نشانیاں ہوتی ہیں، یہ ساری نشانیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ پتہ چلے کہ یہ اسپیشل فورس ہے. اسلام کی اسپیشل فورس کا نام تشیع ہے. پرچم نبرد اور رزم انہیں دیا گیا ہے، وراثت میں ان کو ملا ہے، یہ انہوں نے بچانا ہے اس کو. لیکن بعض اوقات خوب پھونس دیا جاتا ہے ہمارے اوپر بہت کچھ، اور ہم مجبوراً اس کو قبول کر لیتے ہیں. نہ، ہم نے قبول نہیں کرنا، جو کچھ ہم پر ٹھونسے ہم نے اسے قبول نہیں کرنا. جہت بہت ضروری ہے عزاداری کی. اگر ہم حقیقت عزاداری کی بیان کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ فریضہ ہے ہمارا، اس وقت بہت سارے سنی مسلمان، عوام، بہت سارے لوگ، انہوں نے عزاداری کے بارے میں غلط فہمیاں بہت عام کر دی ہیں. ایک فریضہ ہمارا دوسروں کے ذہنوں سے غلط فہمیاں دور کرنا ہے، واجب ہے ہم پر غلط فہمی. مثلا اگر آپ کے گھر کے بارے میں کوئی غلط فہمی پھیل جائے، آپ دکان بناتے ہیں، غلط فہمی لوگوں کے اندر پیدا ہوگی. جس فیملی کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس کے ساتھ لین دین کوئی بھی نہیں کرتا. جس بزنس مین کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں، یہ مال کھا جاتا ہے، اس کے ساتھ کوئی لین دین نہیں کرتا. لہذا وہ بڑی کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کی غلط فہمیاں دور کرے، تاکہ لوگ آئیں اس سے لین دین کریں، خریدیں. عزیزان، تشیع کے بارے میں غلط فہمیاں تشیع کے لیے تو نقصان دہ ہیں ہی ہیں، شیعہ سے زیادہ دوسروں کے لیے نقصان دہ ہیں یہ غلط فہمیاں. اس لیے کہ تشیع کے پاس پوری مسلمان امت کی بقا کا سامان موجود ہے، اور ان غلط فہمیوں کی وجہ سے وہ لوگ نہیں آتے تشیع کی طرف، اس لیے جہالت کی طرف چلے جاتے ہیں، تباہی کی طرف چلے جاتے ہیں، گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں. ابھی آپ خود دیکھ لیں کہ مثلا گمراہوں کی طرف چلے گئے ہیں، پاکستان کو جنہوں نے نابود کیا ان کی طرف، مغرب کی طرف، امریکہ کی طرف چلے گئے ہیں، لیکن تشیع کے پاس رائے حل موجود ہے، یہ نہیں آتے. کیوں نہیں آتے؟ چونکہ غلط فہمی ہے ان کو. اس وقت جو نظام مثلا پاکستان کو نجات دے سکتا ہے، وہ تشیع کے پاس ہے، شیعہ کے پاس ہے، نظام امامت. لیکن آپ دیکھیں اس وقت پاکستان میں سیاسی گہما گہمی کا وقت آ گیا ہے، جمہوریت کا نام لے رہے ہیں، آمریت کا نام لے رہے ہیں، ڈکٹیٹرشپ کا نام لے رہے ہیں، فوجی مارشاء اللہ کا نام لے رہے ہیں، خلافت کا نام لے رہے ہیں بادشاہ، ہر طرح کا نظام ہر آدمی لے کر میدان میں آ گیا ہے۔ پورے اس کمپین میں آپ کو کسی کینڈیڈیٹ، کسی پارٹی، کسی مسلمان کی طرف سے امامت کا نام نہیں سنے گیا۔ کیوں نہیں سنتے؟ چونکہ غلط فہمیاں ہیں امامت کے بارے میں ان کو۔ یہ غلط فہمیاں دور کرنی ہیں ان کی، اور غلط فہمی دور ہو جائے آئیں گے۔ جس طرح ابھی بہت سارے تاجر شیعہ ہیں، ان کی فیکٹری سے سامان خریدتے ہیں، پتہ ہے سب کو یہ شیعہ ہے، پھر بھی اس کی فیکٹری سے سامان خریدتے ہیں۔ بہت سارے دکاندار شیعہ ہیں، ان کی دکان سے مال خریدتے ہیں۔ بہت سارے اور اس طرح کے مثلا شیعہ ہیں، وہاں خریدتے ہیں ان سے، انہوں پتہ بھی ہے یہ شیعہ ہے، چونکہ انہیں پتہ ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ ہماری ضرورت ہے۔ فرض کریں آپ کی سیمنٹ ایجنسی ہے، کسی نے گھر بنانا ہے، مسجد بنانی ہے، کسی فرقے کی مثلا اہل سنت نے مسجد بنانی ہے، شیعہ سیمنٹ ایجنسی بنا کے بیٹھو تو لے کے مسجد بنائیں گے، آپ سے سیمنٹ خرید کے جا کے مسجد بنائیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ہماری ضرورت ہے۔ عزیزان، اسی طرح اگر انہیں پتہ چل جائے کہ تشیع کے پاس انسانیت کی بقا کا نظام موجود ہے، امامت، اور یہ ہم تشیع سے لے سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ان کی غلط فہمیوں کو دور کریں۔ غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے ان کو قریب کرنا، ان کے قریب ہونا، ان کے جو شبہات ذہن میں ڈالے گئے ان کو دور کرنا، کہ وہ دن آئے پاکستان میں اور پوری دنیا میں کہ پورا عالم اسلام آئے اور عزاداری سید الشہداء میں شرکت کرے۔ فرد فرد آئے، یہ فریضہ ہے ہم سب کا، سب کو لائیں، لا کر اس میں پیغام امامت کا ان کو پہنچائیں، اور وہ اس کو قبول کریں اور یقین جان لے۔ یہ آپ پاکستان کے حالات چونکہ ایسے ہو چکے ہیں کہ اب ہمیں یقین ہی نہیں آتا کہ یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ مکہ میں رسول اللہ نے آ کر انقلاب کی بنیاد رکھی، جہاں بت پوجتے تھے لوگ، مورتیاں اور پتھر رکھے ہوئے تھے، اور وہاں پر اگر تبدیلی آتی ہے اور اللہ کی عبادت شروع ہوتی ہے اور نظام قائم ہو جاتا ہے رسالت ماب کا، تو پاکستان میں بدرجہ اولا ہو سکتا ہے یہ کام۔ مشکلات زیادہ ہیں، لیکن ان مشکلات کا حل بھی تشیع کے پاس ہے۔ تشیع مشکلات ہی سے گزر کے یہاں تک پہنچا ہے، آسانی سے نہیں شیعہ مذہب یہاں تک پہنچا یا شیعہ مکتب۔ عزاداری اساس ہے، وہ بنیاد ہے۔ اس کو عزیزان دیکھیں، اس وقت ہمارے پاس بہت سارے سلسلے ہیں، لیکن ان کی کارکردگی پوچھی جائے، مثلا مدرسے، میں پہلے اپنے شعبے کی بات کروں، مدرسے ہیں علماء کرام نے بنائے ہوئے ہیں، خوب 60-70 سال سے پاکستان میں مدرسے چل رہے ہیں۔ اگر کوئی پوچھے مجھ سے، مجھ جیسے آدمی سے جو مدرسہ بنایا ہوا ہے، وہ آپ بتاؤ یہ مدرسہ بنایا ہوا ہے کیا کیا ان مدرسوں میں آپ نے، کیا حاصل ہے، میں خود بتا دیتا ہوں اپنی بات، چھپاتا نہیں ہوں، اگرچہ نہیں بتاتے ایسی باتیں علماء کرام، لیکن میں چونکہ طالب علم ہوں بتا رہا ہوں آپ کو، کہ ایک شہر میں، پاکستان کے ایک شہر میں، ایک آپ جیسے ایک عام مومن نے، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے وہ، ان کے اسکول میں میں گیا بچوں کو درس دینے کے لیے، تو وہ مجھے لے کر آ گئے اسکول کے سین میں، اور سامنے مدرسہ تھا، اس کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا اسکول ہے، یہ آپ کا مدرسہ ہے دینی۔ میں نے کہا ہے، آپ بتاؤ آگے کیا کہنا کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، یہ 18 سال سے یہ مدرسہ ہے اور 8 سال سے اسکول بنا ہے۔ 8 سال میں انہوں نے اسکول کی کارکردگی بتائی کہ 8 سال میں سالانہ 300 بچہ میٹرک کر کے یہاں سے نکلتا ہے، اتنے آرٹس پڑھتے ہیں، اتنے سائنس پڑھتے ہیں۔ اب میں سنتا گیا، کچھ کچھ تو سمجھ آ رہی تھی اب یہ کیا کہیں گے، لیکن میں سنتا گیا، بڑے حوصلے تحمل سے ان کی بات سنی۔ کہا کہ 300 بچہ سالانہ پاس ہو کے نکلتا ہے یہاں سے، سائنس میں اتنے جاتے ہیں، آرٹس میں اتنے جاتے ہیں، اور ان 8 سالوں میں کچھ تعلیم مزید جاری رکھتے ہیں، کچھ ملازمتوں میں چلے جاتے ہیں۔ ان کے پاس بہت زیادہ دقیق معلومات تھیں اپنے اسکول کے بارے میں، کہ ہمارے اسکول کے پڑھے ہوئے اس وقت اتنے پولیس افسر ہیں، اتنے فوجی افسر ہیں، اتنے بیوروکریٹ ہیں، اتنے انجینئر ہیں، اتنے ڈاکٹر بن چکے ہیں، اتنے مزید تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اتنے بیرونی ملک ہیں، میں آپ کو اسی شہر میں بتا سکتا ہوں، اور اتنے اسی اسکول کے پڑھے ہوئے اسی اسکول میں ٹیچر لگ کے پڑھا، ٹیچر بن کے پڑھا رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس وقت ہزاروں بچے 300 سالانہ جو نکلتے ہیں، تو ان 8 سالوں میں اتنے بچے ہمارے پڑھ کر ابھی وہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ خوب، میں نے کہا ٹھیک، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے آپ کو۔ وہ کہنے لگے، اب آپ بتائیں اپنے شعبے کی بات، کہ یہ 18 سال سے ہے یہ ادارہ آپ کا بنا ہوا، 18 سال سے آپ نے کیا بنایا ہے؟ کہنے لگے کہ 18 سال سے آپ نے ایک مؤذن نہیں دیا قوم کو بنا کر، چونکہ اذان کیسٹ پہ ہوتی ہے، اذان مؤذن نہیں دیتا بلکہ کیسٹ چلاتے ہیں، صبح بھی کیسٹ چلتی ہے، شام کو بھی کیسٹ چلتی ہے، اور زورین کو بھی کیسٹ چلتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ 18 سال سے ایک مؤذن نہیں بنا سکے آپ، میں بہت شرمندہ ہوا، حقیقی بات ہے۔ اب میں کیا دفاع کروں اس کے سامنے کہ بھائی 18 سال میں ایک مدرسے کی کارکردگی بھی سامنے ہے، 18 سال سے اسکول کی بھی کارکردگی سامنے ہے، تو کوئی بھی عقل مند آدمی ہو تو وہ تو مانے گا یہ بات، آپ نے انصاف کی بات کی ہے، اس میں کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں، یقیناً کوئی مشکل ہے، اور آپ نے توجہ دلائی، ہمیں بھی توجہ کرنی چاہیے کہ مشکل ہے، کیوں آؤٹ پٹ نہیں ہے۔ خوب، اسی طرح ہم اور بہت سارے شعبوں کو دیکھ لیں اور ان شعبوں کی کارکردگی کو دیکھ لیں۔ ہمارے پاس کئی شعبوں میں بہت بڑا پوٹینشیل موجود ہے، لیکن سب میں، مثلا مدرسے موجود ہیں، ہمارے قوم کے سرمائے ہیں، امام بارگاہیں، مسجدیں، مراکز، سب کچھ موجود ہے، لیکن جو سب سے زیادہ ایک سلسلہ قوی، چونکہ جس کے اندر عوام بھرپور طریقے سے 100% عوام شریک ہے، مدرسوں میں ساری نہ مالی طاقت ہے نہ عوامی طاقت ہے، چند لوگ ہیں چند مدرسے چلا رہے ہیں، مدرسے بننے بھی مشکلوں سے ہیں، چلتے بھی بہت مشکلوں سے، آسان نہیں ہے، چونکہ عوام عموماً نہیں ہوتے، اب مدرسوں سے منسلک نہیں ہوتے، مدد نہیں کرتے، آنا جانا بھی نہیں رکھتے۔ اسی طرح مساجد ہیں، وہ ایک آدھ آدمی کو توفیق ہوتی ہے بنا دیتا ہے، عموماً لوگ نہیں تعلق رکھتے، امام بارگاہیں صاحبان توفیق بنا لیتے ہیں اور چلا رہے ہوتے ہیں سلسلہ، محنت سے بناتے ہیں، زحمت سے بناتے ہیں، چلاتے ہیں، لیکن عزاداری ایک ایسا سلسلہ ہے جس میں بلا تفریق سب کے سب خواص بھی ہیں، عوام بھی ہیں، اپنے تن من دھن سے ساری قوم ملت عزاداری کے اندر شامل ہوتی ہے، باقی شعبوں میں ایسے نہیں، کچھ ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتے۔ لہٰذا اگر ان کی کارکردگی اور ان کی کارکردگی کو دیکھیں تو سب سے زیادہ کارکردگی کے لحاظ سے آج نتیجہ جو نکلنا چاہیے وہ عزاداری کا نکلنا چاہیے، چونکہ ساری قوم اس کے اندر شامل ہے۔ مثلا وقت، بھرپور وقت دیا دیتی ہے قوم، پوری قوم وقت دیتی ہے، آپ 10 دن محرم کے جو ہوتے ہیں، ہر علاقے کے اندر ہزاروں مومن، ہر گاؤں کا فرد فرد، ہر عورت، بچہ، بوڑھا، مرد، پڑھا لکھا، ان پڑھ، سب کم از کم وقت روزانہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے ہر آدمی دیتا ہے۔ خوب، ان گھنٹوں کو جمع کریں ہم، لاکھوں گھنٹے بنتے ہیں، کروڑوں گھنٹے بنتے ہیں قوم کے، جو روزانہ اتنے کروڑ گھنٹے روزانہ، بھائی کہ روزانہ میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، لیکن 24 گھنٹوں میں کروڑوں گھنٹے سب کے مل کر ایک سلسلے کے لیے وقف کیے جاتے ہیں، کروڑوں روپیہ، اربوں روپیہ اس کے لیے خرچ کیا جاتا ہے، ذہنی صلاحیتیں، علمی صلاحیتیں، پھر اور جو اس کے اندر وسائل، اسباب اور جتنی چیزیں ہیں، خطرے، جان کا خطرہ، سب کچھ، یعنی اس قدر اہتمام جتنا اس شعبے کے لیے ہوتا ہے اتنا کسی اور شعبے کے لیے نہیں ہوتا، جتنی انویسٹمنٹ اس شعبے میں ہوتی ہے اتنی کسی اور شعبے میں نہیں ہوتی۔ لیکن اب آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ، آؤٹ پٹ، کروڑوں گھنٹے قوم کے اس کے اوپر لگے ہیں، کروڑوں گھنٹوں میں پورا پورے ملک آباد ہو جاتے ہیں، کروڑوں گھنٹوں میں قومیں صدیوں کا سفر طے کر کے کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہیں، کروڑوں گھنٹے جس قوم کے پاس ہوں، مثلا یہ پہاڑ پورا اکھاڑ کے پھینک دیں، اگر آپ 1 کروڑ گھنٹہ لگائیں اس پہاڑ کو اکھاڑنے میں، اکھاڑ کے پھینک دیں گے، یہاں بالکل صفایا کر دیں گے۔ مکہ میں جا کر دیکھیں، پہاڑ، جتنے بھی پہاڑ تھے، سنگلاخ پہاڑ، وہ سارے انہوں نے مشینری لگا کے صاف کر کے گراؤنڈ بنا کے بلڈنگیں، ہوٹل بنا دی ہیں، سارے پہاڑ اکھاڑ دیے اپنی جگہوں سے۔ اسی طرح ایک قوم کے کروڑوں گھنٹے جب لگتے ہیں اور اتنی محنت ہوتی ہے تو پہاڑوں کو جہاں پہ جا کر سکتی ہے یہ قوم، اتنا اس کے اندر سرمایہ ہے۔ سب سے زیادہ سرمایہ وقت کا، عمر کا، وسائل کا، مال کا، جان کا، ہر چیز کا سرمایہ اس شعبے کے اوپر سب سے زیادہ لگ رہا ہے، اور اس شعبے کا نتیجہ بھی سب سے زیادہ ہونا چاہیے، باقی تمام شعبوں کا تحفظ اس شعبے کے ذریعے سے ہونا چاہیے، یہ اصل شعبہ ہو جائے گا، کیونکہ سب کچھ اس کے اندر صرف ہو رہا ہے۔ لیکن اس کو بروئے کار لانے کے لیے، یعنی اگر فرض کرنے کے ایک مدرسے کے اندر آپ آتے ہیں، مجھے آ کے پیسہ دیتے ہیں، بہت پیسہ دیتے ہیں، اپنے بچے بھی بھیجتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں، میرے حوالے کر کے چلے جاتے ہیں، میں 5 سال بعد آپ کو مؤذن بھی نہیں بنا کے دے سکتا. آپ کا حق بنتا ہے مجھے پوچھیں بھائی کیا کرتے ہو آپ, پیسہ ہم اتنا دیتے ہیں, بچے بھی دیتے ہیں, آپ کا خیال بھی رکھتے ہیں, تحفظ بھی کرتے ہیں, یہ بھی کرتے ہیں, جان بھی دیتے ہیں آپ کے لیے, آپ ہمیں کیا دے رہے ہو, آپ نے کیا دیا آج تک؟ اگر مؤذن بھی نہیں دیا تو حق بنتا ہے کہ مجھ سے پوچھیں. خوب اسی طرح عزاداری میں مختلف شعبے ہیں. سب سے پہلا ایک ذمہ داری اہل علم کی ہے, ہماری ذمہ داری سب سے پہلے بنتی ہے کہ عزاداری کو پیشہ نہ بنائیں, ہم لوگ عزاداری کو فریضہ بنائیں. بہت افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ایک ایک جملہ مصائب کا اس کے بدلے میں پیسہ ہوتا ہے, ایک ایک جملے کے بدلے میں, اور معمولی پیسہ بھی نہیں ہوتا. جتنا پیسہ باز لیتے ہیں کیا سناتے ہیں, رلاتے ہیں, مصائب پڑھتے ہیں. مصائب بیچ رہے ہو آپ, ایک ایک جملے کی اتنی قیمت لگاتے ہو آپ کہ ایک مومن دے ہی نہیں سکتا. آپ کا فریضہ, وہ اپنا وہ فریضہ ادا کرتا ہے, ایمان و عقیدت اظہار کرتا ہے, آپ نے فیسیں اتنی رکھی ہوئی ہیں وہ ادا نہیں کر سکتا. یہ پیشاوری شروع ہو گئی ہے, جو لوگ آتے ہیں ممبر پر پیشاور نہ ہوں, ان کا ایک اپنا فریضہ, چونکہ یہاں نہیں ہے اس لیے ان سے جب بات ہوتی ہے میں کرتا ہوں ان کی خدمت میں بھی بات. دوسرا عوام ہیں جو شرکت کرتے ہیں, شرکاء عزاداری, ان کا بھی ایک اپنا فریضہ ہے کہ کیا کریں. لیکن ایک بہت اہم شعبہ بانیان عزاداری ہیں. بانیان عزاداری مرکز ہیں در حقیقت, بہت بڑی توفیق ہے ان کے لیے, اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ وہ سلسلہ عزا قائم کرتے ہیں. آسان نہیں ہے سلسلہ عزا قائم کرنا, مخالفتیں مول لینا پڑتی ہیں, حکومت سے مشکلات کھڑی ہوتی ہیں, علاقے کی مشکلات ہوتی ہیں, اور خرچ, مالی خرچ ہوتا ہے, اپنا کام کاروبار چھوڑنا پڑتا ہے, سب کچھ. لیکن اللہ کی توفیق ہے, وہ اس راہ میں خدا دیتا بھی ہے اور خرچ بھی کرتے ہیں اور ہمت بھی کرتے ہیں. آسان نہیں ہے بانی عزا بننا, مشکل ہے, لیکن پھر بھی ایک اعزاز ہے, توفیق ہے اللہ جس کو دے دے. ساری در حقیقت چابی اصلی بانی کے ہاتھ میں ہوتی ہے. مثلا فرض کر لیں کہ میں اگر میں پیشاور ہوں, میں آتا ہوں, آ کر عذاب بیچتا ہوں, مصائب بیچتا ہوں, پیسے رکھتا ہوں, مجھے اتنے, ابھی ایسے ایسے لوگ موجود ہیں عزاداری والے کہ پیسے لیتے تھوڑے ہیں, اعلان زیادہ کرواتے ہیں. بس وہ کہتے ہیں بے شک مجھے 1 لاکھ دے دو, لیکن اعلان کرو 5 لاکھ دیے ہیں, کیونکہ میری مارکیٹ نیچے نہ آ جائے. کرتے ہیں یہ کام, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, یہ کیا بنا دیا آپ نے اس کو. ہونا تو الٹ چاہیے, بھائی میں یہ 1 لاکھ لے رہا ہوں لیکن اعلان نہ کرنا, کہو مفت پڑھ کے جا رہا ہوں تاکہ میری بےزتی نہ ہو, شرم مجھے آنی. ہونا تو یوں چاہیے, لیکن میں الٹا کہتا ہوں جی نہیں, 5 لاکھ اعلان کرو تاکہ باقیوں کو پتہ چلے میرا ریٹ بہت ہائی ہے. 5 لاکھ لیے ہیں, کہتا ہے 1 ملین اعلان کرو کہ اس سال میں نے 1 ملین لیے, تاکہ اگلے سال کا ریٹ میں صحیح لگا سکوں, کسی کے ساتھ بارگیننگ کر سکوں.
برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند سے بلند تر صلوات.
بانی مجلس کے ہاتھ میں ہے, ایک طرف سے توفیق ہے کہ انتظام کرتے ہیں, فرش عزا بچھاتے ہیں اور تمام پبلک آتی ہے اس میں شرکت کرتے ہیں. دوسری طرف سے جو خطیب آتا ہے, ذاکر آتا ہے, آ کر پیش کرتا ہے مطالب, اس کو بھی بانی مجلس ہی انتخاب کرتا ہے. ظاہر وہ خود نہیں آتا, نہ آ سکتا ہے. آپ اگر مجھے نہ موقع دیں یہاں پر تو میں اندر قدم بھی نہیں رکھ سکتا یہاں پر, آپ موقع دیں گے تو میں آیا ہوں یہاں پر. خب اب جو کچھ ممبر پہ بیٹھ کے بیان ہوتا ہے, ظاہر ہے ذمہ دار وہی ہوتا ہے جو موقع دیتا ہے, جو بلاتا ہے. مثلا میں کوئی غلط بات کر کے اگر جا رہا ہوں تو اس غلطی میں وہ جو جس نے مجھے بلایا ہے, موقع دیا ہے, وہ شریک ہے. اور اگر میں کوئی اچھی بات کر کے جا رہا ہوں تو اس کا بھی وہی ضامن ہے. اگر فرض کریں آپ نے مجلس برپا کی, 10,000 آدمی مجلس میں شریک ہوئے, اور 10,000 آدمی نے ایک مجلس سنی اور انہیں سمجھ آ گئی, حق سمجھ آ گیا, کچھ لے کے گئے, تو 10,000 آدمیوں کو جو کچھ ملا ہے آپ کے توسط سے, وہ اجر سارے کا سارا خدا 10,000 کے برابر کا آپ کو عطا کرے گا. آپ 10,000 کی ہدایت کا باعث بنے ہیں. الٹ بھی ایسا ہی ہے, اگر دوسری طرف خدا نخواستہ ہوا تو بھی ایک بانی کتنے لوگوں کو اس نے ایسا بندہ پڑھوا دیا, بٹھا دیا جو کیا کہہ کے چلا گیا. اس لیے عزیزان مقصد بانی عزا سب سے اہم طبقہ ہے, بہت بڑا اعزاز ہے. جس طرح میں نے کہا کہ امام پنجم نے باقاعدہ پیسے دیے, اہتمام کیا, وصیت کی کہ امام ششم کو کہا کہ آپ بانی اعضا بنو, آپ بانی اعضا بنو تاکہ یہ سلسلہ قائم رہے اور یہ سب کریں. علاقے میں ایک آدھ بانی بن جاتا ہے, باقی سارے ہم صرف شرکت کرنے پہ زور رکھتے ہیں نا. آپ سب بانی بنے, ہر آدمی اپنے اپنے گھروں میں مجلس کراؤ, آپ سب مجلسیں کراؤ. اور دوسری طرف سے مشکل یہ جی مجلس کرائیں, اتنے پیسے نہیں ہیں. ظاہر ہے پیشہ وری کو بھی تھوڑا کنٹرول کریں اس میں, کہ ایسے لوگ جو فریضہ سمجھ کر, جس طرح آپ فریضہ سمجھ کر بانی بنتے ہیں, دوسرا فریضہ سمجھ کر آ کر اس میں بات کرے, مجلس پڑھے, بہترین مجلس پڑھے, بہترین فضائل پڑھے, بہترین مصائب پڑھے, اور لوگوں کو دین سے حق سے آگاہ کرے. وہ اپنا فریضہ, شرکت کرنے والے اپنا فریضہ. ایک علاقہ ایسا ہو کہ جس میں سارا سال یہ امر جاری رہے, محرم تک محدود نہ رکھیں اس کو. فرض کریں اگر ابھی یہاں 100 آدمی ہیں بیٹھے ہوئے, تو 100 تو بانی بننے چاہیے, 100 گھروں میں مجلس ہونی چاہیے. ایک مجلس کراؤ, عشرا کراؤ, خمس, ابھی فاطمیہ گزریں, خوب کم از کم اس علاقے میں 10 جگہ یا میں فاطمیہ کی مجلس ہونی چاہیے تھی, تاکہ مومنین ایک دن اس گھر میں, ایک دن اس محلے میں, ایک دن اس گاؤں میں, ایک دن اس گاؤں میں جائیں. اس طرح سے امر امامت زندہ ہوتا ہے, امر دین زندہ ہوتا ہے. یہ احیاء دین کے لیے ائمہ خدا کی تدبیر تھی حکم خدا سے, کہ اس طرح سے آپ دین خدا کو زندہ رکھیں. آپ عزیزان بہت بڑا اعزاز ہے آپ کے لیے کہ در حقیقت آپ وارثان امام باقر علیہ السلام ہیں, آپ وارثان امام صادق علیہ السلام ہیں, بانیان عزاں یہ معصوم ہستیاں ہیں, یہ گران قدر ہستیاں ہیں جنہوں نے بانی عزا بن کر سلسلہ قائم کیا ہے اور اس کو آگے بڑھایا ہے اور اس کو آگے چلایا ہے, اور اسی سے تشخص ہمارا قائم ہے. میں آخری جملہ کہہ کے ختم کروں کہ ایک امریکہ یونیورسٹی کا واشنگٹن, امریکہ میں واشنگٹن یونیورسٹی کا کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ, جو ابھی بھی اب شاید ریٹائرڈ ہو گئے ہوں گے مجھے نہیں معلوم, لیکن چند سال پہلے تک تھے, وہ ایک ایرانی نژاد مسلمان ہے, واشنگٹن میں وہیں پلا بڑا ہے, پڑا ہے اس نے, اور ایک بڑی دنیا کمیونیکیشن کی دنیا کی یہ جو ٹی وی چینلز اور پروپوگنڈا مشینری ہے اس کا بڑا ایکسپرٹ ہے. کتابیں اس نے لکھی ہیں, وہ کتابیں اکثر یونیورسٹیوں میں سلیبس میں کریکولم میں شامل ہیں, پڑھائی جاتی ہیں یونیورسٹیوں کے اندر, وہ خود بھی جاتا ہے پوری دنیا میں لیکچر دیتا ہے. ان کا ایک دفعہ قم میں آنا ہوا, اس وقت ہم قم مقدسہ میں تھے, ان کی تقریر ہوئی وہاں, حوزہ علمیہ کے طلاب انہوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ جو کمپیوٹر کی دنیا کے, چینلز کی دنیا کے, سیٹلائٹ کی دنیا کے بڑے مجتہد ہو, امام ہو آپ, تو آپ ہمیں بتاؤ کہ ہم ان وسائل سے, ٹی وی چینل سے اور کمپیوٹر سے اور انٹرنیٹ سے فائدہ اٹھا کر دین کی خدمت کیسے کر سکتے ہیں. اس شخص نے توجہ کریں, وہ ٹیکنالوجی کا لیڈر ہے, اس نے یہ جواب دیا, کہا کہ میں ماہر ہوں تاریخ کا بھی, پوری دنیا کے کمیونیکیشن کا, کہ بشر میں تاریخ میں کیا کیا کمیونیکیشن کے سلسلے رکھے ہیں, کیا بہترین طریقے تھے, آج کیا ہیں, ایک سے ایک بڑا طریقہ, سب سے میں آشنا ہوں, میں لیکچر بھی دیتا ہوں, لیکن میں آپ کو پوری صداقت سے بتا رہا ہوں کہ پوری دنیا میں سب سے بہترین روش و طریقہ کمیونیکیشن کا جو عزاداری کے نام سے آپ لوگوں کے پاس ہے, یہ پوری دنیا کے پاس موجود نہیں. کوئی کمپیوٹر چینل اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اس نے کہا میں آپ کو اپنی علمی مہارت کی بنیاد پر یہ کہہ رہا ہوں, کوئی چینل اتنا نہیں کر سکتا مؤثر اقدام جتنا آپ کے پاس ہے یہ ذریعہ. اسی کو اس نے کہا کہ آپ اسی طرح سے جس طرح چلا آ رہا ہے, صرف اس کو آفتوں سے بچاؤ, آپ اس کو آلودہ نہ ہونے دو, اس کو پاک رہنے دو, اس کے اندر پروفیشنلزم نہ آنے دو, پیشہ وری نہ آنے دو, کمرشلزم نہ آنے دو, اور اس کو جس طرح سے آپ لوگ چلا رہے ہو, یہ اس نے کہا کہ میرا علم یہ کہتا ہے کہ سب سے بہترین دنیا کا طریقہ کار یہی ہے, اور کیوں نہ ہو. عزیزان ایمان, اگر آج کا سائنٹسٹ ایک کمیونیکیشن کا ایک طریقہ بیان کرتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں یہ بڑا عالی ہے, چینل جس نے بنائے, انٹرنیٹ جس نے کشف کیا, فلاں کیا, بڑا سائنسدان ہے, بڑا فلاں ہے, نہ عزیز ایمان, آپ دیکھیں ساری دنیا مل کر سوچے کمیونیکیشن کا طریقہ, اور ان کے مقابلے میں امام باقر کا کمیونیکیشن کا طریقہ اگر آپ رکھیں تو ساری دنیا کے سائنسدانوں کا طریقہ کچھ بھی نہیں ہے امام باقر علیہ السلام کے سلسلے کے سامنے. اور یہ سنت حسنہ امام علیہ السلام کی ہے. بہت کچھ ہے اس بارے میں کہنے کے لیے عزاداری کے بارے میں, لیکن چونکہ پہلے ہی کہا گیا تھا کہ وقت محدود ہے, ہمیں شاید کہیں اور بھی مجلس رکھی ہوئی ہے, وہاں جانا ہے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد اگر اللہ نے توفیق دی آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی, تو عرض کریں گے کہ اس وقت ہماری بقا و نجات اسی کے اندر ہے کہ ہم اس سلسلے کو عہد کے ساتھ, ایک فریضے کے طور پر اس کو نبھائیں, بجا لائیں, سب کے سب مل کر. بانی مجلس تنہا نہیں ہونا چاہیے, اس کے ساتھ تعاون ہونا چاہیے, اس کے ساتھ ہمکاری ہونی چاہیے, اس کو تحفظ دینا چاہیے, اس کے جتنے مسائل ہیں وہ سارے مل کے شامل ہو کے اس کے کریں. اور جو آفتیں ہیں, کمرشلزم و پروفیشنلزم اس کے اندر آ گیا ہے, اس سے اس کو پاک کریں کہ انشاءاللہ جب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ دین و تشیع محفوظ رہیں گے, اور جب تک تشیع محفوظ ہے اسلام محفوظ ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب مومنین کو, سب عزاداروں کو, سب بانیوں کو و سب مجاہدین در راہ خدا کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے, اور وہ جنہوں نے اس راہ میں شہادتیں دی ہیں, جانیں دی ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ, انہیں شہداء کربلا کے ساتھ معشور فرمائے, اور تمام عزاداران و پیروان امیر المومنین و عزاداران سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں, بالخصوص پاکستان میں کراچی, کوئٹہ, پارا چنار, دیگر مقامات پر ہنگو میں, اللہ تعالیٰ ان کے جان و مال و عزت و ناموس کی حفاظت فرمائے انشاءاللہ, اور خداوند تبارک و تعالیٰ اپنے حفظ و پناہ میں انہیں محفوظ فرمائے. اور بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ پروردگار اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا جلد از جلد ظہور فرمائے, اور ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. آپ تمام اپنی سلامتی کے لیے, اپنی موفقیت کے لیے, امام زمان علیہ السلام کی سلامتی کے لیے و تمام مومنوں کی حفظ و سلامتی کے لیے بلند آواز سے تین دفعہ صلوات پڑھیے محمد و علیہ وسلم.